الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے اور یہ مطلق فرمایا جس نے جس کو اپنا پیشوا بڑا بنایا خدا نہ خواستہ کسی گمراہ کو کسی برے شخص کو برائی کے کام کرنے کے لیے اپنا بڑا بنایا بہرحال کوئی برا شخص ہو تو اسی کے ساتھ حشر ہوگا العیاذ باللہ اور اگر کسی نیک کو اپنا بڑا بنایا تو اس کے تو کیا کہنے بہرحال یہ اصول بیان فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ امام کہتے ہیں پیشوا کو اس کے ساتھ بلایا جائے گا ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا حکم بھی دیا واتبع سبیل من اناب الی جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو اس کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف جھکاؤ رکھتا ہو اس کے راستے کی اتباع کرو واتبع سبیل من اناب الی یا یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو جو اپنے تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو جو اپنے تقوی میں سچے ہیں اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں ان کے مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ افضل الصحابۃ بعد الخلفاء الراشدین خلفاء اربعہ جن کو ہم خلفاء راشدین کہتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بعد جس صحابی کا مقام ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن جس چیز کو ایمان والے پسند کر لیں اور ایمان والوں سے ہر ایمان والا مراد نہیں ہے وہ ایمان والے جو اس درجے کو پہنچے ہوئے ہوں کہ ان کی اتباع کی جائے ان کے پیچھے چلا جائے بڑے درجے کے لوگ وہ جس بات کو پسند کر لیں اللہ کے ہاں بھی وہی بات پسندیدہ ہو جاتی ہے ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن یہ ہیں وہ لوگ جن کی اتباع کا حکم ہے واتبع سبیل من اناب الی یا یوم ندعو کل اناس بامامہم یہ پیشوا بنانے کے قابل ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی اتباع کی جائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو جس چیز کو پسند کر لیں وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہو جاتی ہے اس لیے ہم سے بظاہر تعین کر کے کوئی دعا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار نہیں دی، تعین کر کے، سوائے ایک دعا کے. باقی دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن دعائے قنوت ایک نہیں ہے، وہ مختلف آتی ہیں احادیث میں. ہم جو پڑھتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ورنہ اور بھی ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت الی آخری، یہ بھی دعائے قنوت ہے. تعین کر کے ایک دعا کو واجب قرار دیا ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ یہ واجب ہے اس کا پڑھنا، اور اس میں یہ دعا موجود ہے. ورنہ تعین کر کے کوئی دعا اللہ تعالیٰ نے واجب فرمائی ہو، یہ دعا پڑھنی ضروری ہے. نہیں پڑھی تو واجب چھوٹ گیا، یہی والی نہیں پڑھی تو واجب چھوٹ گیا، ایسی میرے علم میں نہیں ہے. اور اس میں کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنے انعام فرمائے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں عجیب نقطہ نکالا ہے، فرماتے ہیں یہاں یہ نہیں فرمایا اہدنا الصراط الرسول، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ چلائیے، یا یہ نہیں فرمایا اہدنا الصراط الانبیاء، اہدنا الصراط الانبیاء، انبیاء کا راستہ چلائیے. یہاں جو الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے اپنے انعام فرمائے، جن لوگوں پر آپ کے انعامات کی بارش ہوئی. جو الفاظ استعمال کیے وہ ایسے طبقے پر بھی فٹ آ سکیں جو قیامت تک موجود رہے. انبیاء کا طبقہ تو قیامت تک موجود نہیں رہے گا. الفاظ وہ استعمال فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ وہ اس طبقے پر بھی صادق آ سکیں، فٹ آ سکیں جو قیامت تک موجود ہو، تاکہ لوگ استفادہ تو کریں. منعم علیہم، جن پر اللہ تعالی کے انعامات پر سے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو پہلو بیان فرمائے سورہ فاتحہ میں، اس دعا میں ایک تو ایجاب کا پہلو ہے اور ایک سلب کا پہلو ہے، یہ بھی اللہ تعالی کا انعام ہے. ایک تو یہ تھا کہ یہ کرو، کوئی شخص یہ بتا دے بھائی یہ کام کرنا ہے، اور یہ نہ بتائے کہ بھائی ایسے مت کرنا، یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا. تو وہ پھر آدمی غلطی کا امکان رہتا ہے آدمی سے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں پہلو بتایا، یہ کرو یہ نہ کرو، نہ کرنے کا بھی بتایا، کرنے کا بھی بتایا، ایجاب بھی بتایا، سلب بھی بتایا. کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا بھی سکھائی کہ ہمیں سیدھا راستہ چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنے انعامات فرمائے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ راستہ نہ، اس راستے سے بچائیے، یہ راستہ چلائیے اور اس راستے سے بچائیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کا راستہ یعنی جن پر آپ کا غضب ہوا، ان کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے. ولا، یہ ذرا بھائی ان کو روکیں، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، یہ دین کی بات کا وقت ہے، انشاءاللہ وقت دیا جائے گا، سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، یہ بیان ختم ہو جائے پھر سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے. پیچھے بھی نماز نہ پڑھیں، یہ مسجد میں نماز نہ پڑھیں، ادھر نہ پڑھیں، یہ دین کی بات کا وقت ہے، یہ وقت وہ نہیں ہے، نماز کا وقت دیا جائے گا انشاءاللہ. نہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس کا وقت دیا جائے گا آپ کو، اس کا وقت دیا جائے گا، ابھی بیان کے بعد اس کا وقت ہے. تو چلو بھائی رہنے دو, ضد نہ کرو بھائی. ارے بھائی مولوی صاحب ان کو روکو, یا اگر پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنے دو, ان کو ضد نہ کرو. بس ٹھیک ہے, ہماری یہ جو ہم جو سمجھاتے ہیں سمجھنے والوں کے لیے, جو نہیں سمجھتے ان کے لیے تھوڑی ہے. ہم تھوڑی ضد تھوڑی کریں گے کہ بھائی آپ ہماری ہی مرضی پہ چلیں, کوئی بات نہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں یہ عرض کر رہا تھا غیر المغضوب علیہم کا مطلب ہے, اس سے مراد ہے یہود. یہود کے راستے سے ہمیں بچائیے, ولا الضالین اور نصارہ کے راستے سے گمراہ لوگ. مغضوب علیہم جن پر آپ کا غضب ہوا, ولا الضالین اور گمراہ لوگ ان کے راستے سے بچائیے. یعنی مراد نصارہ ہیں, عیسائی دوسرے لفظوں میں. یہود اور نصارہ کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائیے. منعم علیہم کا راستہ چلا دیجئے. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے ہر نماز میں. اور راستہ آدمی ایسے نہیں چلتا, راستہ جب تک بتانے والا نہ ہو. آپ اگر کسی کو یہ گلستان جوہر نہ معلوم ہو اور اس کو پہنچنا ہو کسی کام سے, تو وہ شاید دو تین آدمیوں سے پوچھے گا بھائی کہاں ہے, کس طرف جانا ہے, وہ اس کو بتائیں گے اس طرف جانا ہے. کسی بتانے والے سے پوچھنا پڑے گا, پھر وہ منزل تک آدمی پہنچ جاتا ہے. لیکن کسی کو معلوم نہ ہو وہ ایسے ہی پہنچ جائے, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے عرف میں نہیں ہوتا ایسا. اگر کسی کو کسی ایسے علاقے میں پہنچنا ہو, کچھ کام ہو جہاں وہ پہلے گیا نہ ہو, تو وہ تو پوچھے گا کسی نہ کسی سے, کہیں نہ کہیں سے رہنمائی لے گا. معلوم ہوا رہنمائی فرض ضروری ہے, رہنمائی ضروری ہے کسی کی. آدمی ایسی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا ہے, من نہ جویم زی سپس راہ اثیر, پیر جویم پیر جویم پیر پیر. میں ایسے ہی اللہ کا راستہ طے نہیں کروں گا, میں تو کسی رہنما کو تلاش کروں گا. پہلے رہنما کو تلاش کروں گا پھر راستہ طے کروں گا. اس کے بغیر راستہ طے کرنا, وہ خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ, یہ تو مولانا روم کا شعر تھا. خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں خود مولانا روم فرماتے ہیں, صد ہزاراں کوچہا عطار گشت, ماں ہنوز اندر خمے یک کوچہ این. کہ اللہ کے عشق و محبت کے صد ہزاراں یعنی لاکھوں, صد ہزار ایک لاکھ کو کہتے ہیں, تو یہاں صد ہزاراں ہیں, لاکھوں کوچے طے کر لیے اللہ کی محبت کے اور اللہ کے عشق کے خواجہ فرید الدین عطار نے. ماں ہنوز اندر خمے یک کوچہ این, میں تو ابھی ایک کوچے کے موڑ پر کھڑا ہوا ہوں. مولانا روم نے توازن فرمایا, حالانکہ خود بہت بڑے آدمی تھے. بہرحال ان کا مقام بہت بڑے مقام کے آدمی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, عمر بگزشت اون شد آگاہ عشق. جو اللہ کے راستے میں بغیر کسی رفیق کے بغیر کسی رہنما کے چلا ہے, عمر بگزشت اون شد آگاہ عشق, وہ عمر گزر گئی اس کی لیکن وہ عشق کی گویا الف با سے بھی آگاہ نہیں ہوا, وہ نہیں پہنچ سکتا عشق کے درد کو بھی کہ کس کو گایا جاتا ہے. ایسی تھوڑی بات تھی کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کا حکم دیا گیا, ان کو حکم دیا گیا خود حضور کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, کہ آپ صبر یصبر کے معنی ہوتے ہیں روکنے کے, آپ اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان صحابہ کے درمیان، یعنی ان کو اپنی صحبت فراہم کیجئے جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، آپ ان میں اپنے آپ کو روک کر رکھیے. یریدون وجہ، یہ اللہ کو چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بن جائیں. آپ ان کو اپنی صحبت طویلہ، یہ حکیم الامت فرماتے ہیں صحبت طویلہ مراد ہے، طویل صحبت دیجئے ان کو تاکہ یہ اللہ کے قرب اپنی مراد کو پا جائیں. یریدون وجہ، یہ اللہ کو چاہتے ہیں. تو یہ اہتمام کروایا گیا. اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان سے چھوٹے درجے کے صحابہ نے ان کا دامن تھاما. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی مسجد نبوی میں، جو ان سے متعلقین منتسبین تھے وہ بیٹھ جاتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ 800 تو ان کے شاگرد ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بھی مسجد نبوی میں ہوتی تھی. جس کو ان میں بیٹھنا ہوتا تھا ان کے پاس وہ وہاں بیٹھ جاتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہفتے میں ایک دفعہ ان کے گھر پر ہوتی تھی. جو لوگ وہاں جاتے تھے فیض اٹھانے وہ وہاں چلے جاتے تھے. یہ تو باقاعدہ ایک باب ہے کہ چھوٹے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صراحتن آتا ہے روایات میں. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقوی سیکھیں. کیا تقوی انہوں نے سیکھا نہیں تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے؟ صحابی ہیں، سیکھ چکے تھے، لیکن تقوی کو گرم رکھنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع. ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازم پکڑتے تھے ان کی صحبت کو تاکہ ہم ان سے تقوی سیکھیں. یہ خود ایک صحابی فرما رہے ہیں. تو یہ ایک باب ہے بہت بڑا کہ چھوٹے درجے کے صحابہ نے بڑے درجے کے صحابہ کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما بنایا. ایسے ہی تو یہ راستہ طے نہیں ہوتا. اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ممانعت فرمائی کہ یہ جو درندوں کی کھال ہے اس کو استعمال نہ کرو، درندوں کی کھال کو استعمال نہ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ درندوں کے کھال کو استعمال کرنا، اس کو یعنی فرش بنانا، چادر کے طور پہ استعمال کرنا، اس کے اوپر بیٹھنا وغیرہ وغیرہ، اس کے استعمال سے اگرچہ دباغت کی ہوئی ہو، اس کو دباغت دے دی گئی ہو، لیکن پھر بھی درندگی کے اثرات منتقل ہوں گے، اس لیے منع کیا. درندے کی کھال ہے وہ درندہ نہیں ہے، لیکن اس کی کھال کے استعمال سے منع فرمایا. اس کے وجہ ایک وجوہات جو لکھی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ درندگی کا اثرات منتقل ہوں گے، اس کے اثرات منتقل ہوں گے، اس لیے بچو اس سے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ حدیث شریف میں کہ بکری پالنے والوں میں تواضع ہوتی ہے، مسکنت عاجزی ان کے ساری ہوتی ہے بکری کے پالنے والوں میں، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے. آج بھی جتنے متکبرین ہیں ان کے گھوڑوں کے استبل ہوتے ہیں، شرطیں لگتی ہیں ان کی، گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے اور شرطیں لگائی جاتی ہیں جتنے متکبرین ہیں. گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے. اور اونٹ پالنے والوں میں کینہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے ان جانوروں میں یہ اثرات پائے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان میں یہ اثرات منتقل ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے اپنا علاج نہ کرایا، جیسے ڈاکٹر لوگ ایک کوئی دوائی دیتے ہیں تو ایک دوائی بعض اوقات دی جاتی ہے کہ اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں ان سے بچانے کے لیے، اس دوائی مرض کے لیے نہیں ہے، یہ جو دوائی دی گئی ہے اس کے سائیڈ افیکٹ سے بچانے کے لیے دی گئی ہے۔ تو اونٹ اور گھوڑے ان جانوروں میں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، اس کا سائیڈ افیکٹ کا علاج یہی ہے کہ کسی کی صحبت ہو۔ تو جب ان کی جانوروں کے اثرات ہوتے ہیں، بکری پالنے والوں میں مسکنت فرمایا گیا، آج بھی ان کے سارے انبیاء سے بکریاں چروائی گئیں، گھوڑے پالنے والوں میں تکبر بتایا گیا، اونٹ کے اندر کینہ پایا جاتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کا کینہ، بڑا خطرناک کینہ ہوتا ہے اس جانور میں، تو اس کے جو ساتھ رہنا اور دیکھ بھال کرنا اور ان کے ریوڑ لے کے چلنا، ان میں وہ اونٹ کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، اس سے وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو کیا نیک بندوں کی صحبت کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ جب یہ برے اثرات ہیں تو نیک بندوں کی صحبت کے اثرات اپنی جگہ ماننے پڑیں گے، اس لیے اس کا حکم دیا یوم ندعو کل اناس بامامیم، پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا۔ واتبع سبیل من اناب الی، جو ہماری طرف جھکاؤ رکھتا ہو اس کا اتباع کرو، اس کے راستے کی اتباع کرو، اس لیے حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔